اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جو گفتگو کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آج انشاءاللہ تعالی جو آیات پڑھیں گے اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَ۔ یہاں سے لے کر اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ میں پڑھ دوں گا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے کہ جس کا جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا، گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، بولے ہم پوجیں گے یعنی عبادت کریں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا یعنی ابراہیم و اسماعیل کا اور اسحاق کا ایک خدا، ونحن له مسلمون اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، ان کے کاموں کے تم سے پرستش نہ ہوگی، اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یہاں تک ہم پہلے اس کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے ہم کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں بات کریں گے قولوا آمنا باللہ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ آیات ہم انشاءاللہ بعد میں کوشش کریں گے اس کو پڑھنے کی۔ اب تک جو آیات پڑھی ہیں اس کے متعلق میں عرض کرتا چلوں، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے۔ اب آپ کو پتہ ہی چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دین کو مان لیتے ہیں اور پھر اس سے منکر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے لوگ مرتد کہلاتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، کون لوگ تھے ایسے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو کر دوسری طرف چلے جاتے تھے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے، شان نزول یہ ہے کہ یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی طرف بلایا اور فرمایا کہ تورات میں موجود ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک پیغمبر بھیجوں گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ ملعون ہو جائے گا یعنی اللہ کی نظر میں گر جائے گا، لعنت ہو جائے گی اس پر۔ سلمہ نے اسلام قبول کر لیا لیکن مہاجر نے انکار کیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ اصطفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، قسم ہے اللہ کی کہ ہم نے ابراہیم کو نبوت اور حکمت میں تمام مخلوق میں سے چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اس کا تعلق لَمِنَ الصَّالِحِينَ سے ہے، یعنی وہ آخرت میں ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی صلاح خیر اور سبات کی شہادت دی گئی ہے، یعنی یہ خیر والے ہیں جو ہمیشہ استقامت جنہوں نے رکھی اللہ پر اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف رکھا، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنی بیوقوفی میں ان کی اتباع سے گریز کرے گا وہ نقصان میں ہوگا، کیونکہ یہ بے عقل ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد کون لوگ ہیں چنے ہوئے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دین پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ अगर इसको हम ना समझें तो मेरा ख्याल है कि ये ज़ाती होगी, लिहाजा पहले ये जानना चाहिए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, उनकी विलादत का वाक़या क्या है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तफसीलात क्या हैं और याकूब अलैहिस्सलाम को याकूब क्यों कहते हैं, ये सब कुछ हमें जानना ज़रूरी है। आइए सबसे पहले ये देखें कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है। मुफस्सिरीन यानी मुफस्सिर किसको कहते हैं, वो जो कुरान करीम की तफसीर बयान करते हैं। मुफस्सिरीन का ख्याल है कि आपकी विलादत यानी हज़रत इब्राहिम जिनको अंग्रेज़ में अब्राहम कहते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद बिन किनान के ज़माने में हुई। नमरूद कौन था? नमरूद एक हुक्मरान था, ये पहला बादशाह है जिसने ताज अपने सर पर रखा। ये जो आप कहते हैं ना, ये जो किंग होता है जो अपने सर पर ताज पहनता है जिसको आप क्राउन कहते हैं, इसने सबसे पहले अपने सर पर जो ताज रखा उसका नाम था नमरूद। यानी दुनिया में सबसे पहले जिसने क्राउन मुतारिफ कराया वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह था नमरूद। और इस नमरूद ने क्या किया कि इसने सर पे अपने ताज रखा और लोगों को अपनी इबादत का हुक्म दिया कि लोग मेरी इबादत करें, परस्तिश करें, यानी उसको खुदा माने। उसने बहुत सारे नजूमी और काहिन रखे हुए थे। नजूमी और काहिन कौन होते हैं, पहले ये बात समझ लें आप लोग। नजूमी वो जो लोग आसमानों पर सितारों को देखकर ये बताते हैं कि अगले साल क्या हो जाएगा, बारिश किस महीने में होगी, किसको किस तरीके से है, किस पर जादू है, किसके घर में बदनसीबी आएगी, किसके घर में मौत होगी या किसके घर में खुशी आएगी, ये सब सितारों की चाल कहलाती है। तो ये सितारों के माहिर जो होते हैं उनको नजूमी कहते हैं, इल्म नजूम के माहिर। काहिन कौन होते हैं? काहिन वो लोग होते हैं कि जो जादू के जरिए कुछ गैब की चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें शैतान जो होते हैं, या शैतान को दूसरे मानों में कहें कि जो जिन्नात हैं, जो बागी जिन होते हैं, गैर मुस्लिम जिन, वो शयातीन की सूरत में इनके साथ काम करते हैं और वो खबरें लाला के देते हैं पहले आसमान से। तो इन्होंने खबर दी, यानी काहिन ने और नजूमी ने खबर दी इसको नमरूद को कि इसी साल एक लड़का तेरे शहर में एक ऐसे तरह से पैदा होगा कि जो दुनिया में तब्दीली लाएगा और दीन के जरिए तब्दीली लाकर तुझे हलाक कर देगा और तेरा मुल्क भी छीन लेगा, तेरी पावर ले लेगा। नमरूद ने सुनते ही उसी साल शहर की जानिब, यानी जो जिस शहर की तरफ इशारा किया गया था, जितने लड़के पैदा हुए थे सबको हलाक कर देने का हुक्म दिया। अब जितने लड़के पैदा हुए उस साल सबको हलाक कर दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, यानी उनकी पैदाइश का वक्त करीब आया, तो आपकी वालदा माजदा वहां से भाग कर एक खुश्क नहर में पहुंची और इस खतरे से कि शायद बच्चे को जुबा ना कर दिया जाए, तो आपने क्या किया कि आपने जब बच्चा पैदा हो गया तो एक कपड़े में लपेट कर हलफा में रख दिया। हलफा किसको कहते हैं? अरब में एक घास होती है, इसको हलफा कहते हैं। ये घास पानी में पैदा होती है, जिसे तुर्की जबान में हसीर कमशी कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी घास देखी होगी आपने कि जो किनारों पर पैदा होती है, इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ रख दें तो वो चीज़ नुमाया नहीं होती, छुप जाती है और अंदर महफूज रहती है। तो ये बच्चे को इस तरह से इनकी वालदा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा ताकि आपको शहीद ना किया जाए। वापस आकर आपके बाप को इत्तला दी और बताया कि बच्चा फलां जगह पड़ा है। उन्होंने वहां जाकर बच्चे को उठा लिया और जमीन में एक घड़ा खोदकर मकान की तरह बनाकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें छुपा दिया ताकि दरिंदों से महफूज रहे, और इस घड़े के ऊपर पत्थर रख दिए। आपकी वालदा माजदा रोजाना आपको दूध आकर पिलाती थी। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जवानी में आए कुव्वत के लिहाज से, तो इनकी जवानी कैसे होती थी इसको भी ज़रा ध्यान में रखें, और इनकी उम्र कैसे बढ़ती थी आप हैरान होंगे। आम बच्चा एक दिन में एक दिन की तरह बढ़ता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में एक महीने के बच्चे की तरह बढ़ते थे। गोया अगर एक बच्चा एक दिन में बढ़ रहा है तो 365 दिन में वो 365 दिन गुजार के एक साल की उम्र का गुजरेगा, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में एक दिन के होते थे तो 365 साल में 365 दिनों में कितने हुए आप इसका हिसाब लगा लें। तो इस तरह से अल्लाह ने उनको ताकत दी और तेजी के साथ बढ़ाया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसे मुमकिन है कि एक दिन में एक महीने जितना बढ़ जाए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आज की साइंस मामूली से साइंस है, इंसान की इजाद की हुई। आप देखते हैं कि एक मामूली से दवाइयों के जरिए پرندوں کو، اشیاء کو، یا کلوننگ کے ذریعے انسان کو، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو قانون قدرت کہتا ہے اللہ اگر چاہے تو جو پیدا کر رہا ہے انسان کو، کیا وہ انسان کو جو ایک دن کے برابر کر رہا ہے، کیا وہ ایک مہینے کے برابر یا ایک سال کے برابر نہیں کر سکتا؟ بڑی سادہ سی بات ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی. تو اب آپ ایک ماہ میں آپ ایک سال کے برابر ہو جاتے تھے. آپ اس غار میں 15 ماہ یا 7 یا اس سے زائد عرصہ رہے، یعنی 15 ماہ رہے یا 7 سال رہے، اس عرصے تک اس غار میں رہے آپ. جب آپ اس غار میں نوجوان ہوئے، اپنی ماں سے پوچھا میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا میں ہوں. آپ نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ. آپ نے فرمایا میری والدہ یہ تو بتاؤ کہ اس کا رب کون ہے؟ بی بی نے فرمایا چپ رہو. اس کے بعد واپس چلی گئی اور اپنے شوہر کو کہا کہ واقعی بات سچی ہوئی کہ جو بچہ زمین کے دین کے لوگوں کی، یعنی اہل زمین یا اس زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے دین کو تبدیل کرے گا وہ یہی ہے، کیونکہ یہ سوال مجھ سے ایسا پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے. میں نے کہا کہ تم اس کے رب ہو. تو اس نے کہا کہ اس کا رب کون ہے؟ تو ایک چھوٹا بچہ، نوجوان، اگر ایسے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو چینج ریلیجن اور برنگ اے چینج ان دا ورلڈ. تو اب واقعی جو ہم نے سنا تھا ایسا لگتا ہے وہی ہونے والا ہے. پھر آپ کے باپ یعنی چچا آزر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا اے ابا جان بتائیے میرا رب کون ہے؟ اس نے کہا تیری ماں. فرمایا اس کا رب؟ اس نے کہا میں. فرمایا تیرا رب؟ کہا نمرود. آپ نے فرمایا نمرود کا رب کون ہے؟ آزر نے آپ کے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہا چپ ہو جا. پھر رات ہوئی تو غار کے دروازے کے قریب ہو کر پتھر کے سوراخ میں سے آسمان اور اس کے درمیان، یعنی ستاروں وغیرہ کو دیکھ کر آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرنا شروع کر دیا اور کہا بے شک وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے روزی اور پانی عطا کیا، میرا رب ہے، میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. پھر آسمان کو دیکھ کر ستارے پر غور فرما کر یہی سوچا یہی میرا رب ہے، اسے دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ غائب ہو گیا. تو فرمایا کہ میں گم ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، وہ بھی غائب ہو گئے. تو آپ نے وہی فرمایا جو ستاروں کے بارے میں فرمایا کہ جو شے غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بعض نے اس کے ظاہر پر غور کر کے بیان کیا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے تلاش میں تھے اس لیے یہ کہہ دیا، ورنہ ان کا یہ کہنا کوئی غلطی نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توحید کی راہ کھول دی. استدلال یا دلیل کی صورت میں کوئی برائی نہیں ہے. بعض نے فرمایا کہ آپ اس وقت بہت بچے تھے اور بچے مرفوع القلم ہوتے ہیں، لہذا ان کا یہ کہنا کفر نہ ہوگا. بعض کے علماء نے کہا کہ ان تقریروں کا انکار کیا ہے کہ یہ کلمات کفریہ ہیں، تو یہ کسی نبی کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ ستاروں کو یا غیر خدا کو کبھی پوجیں یا اس کی عبادت کریں. یہ عقیدہ ہمیشہ کفر کا ہے، خواہ بچپن میں ہو یا بعد میں ہو. چنانچہ یہ تصور ہی نہیں کیا سکتا کہ ایسا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پورے طور پر مانا اور وہ صحیح راستے پر تھے، لہذا جو بھی ان کی اقتدا نہ کرے گا وہ بیوقوف کہلائے گا یا ایسا شخص کہلائے گا جس نے اللہ سے انکار کیا. چنانچہ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. تو یہ جنہوں نے خود پہچانا اپنے آپ کو اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا وہ سب کے سب اللہ والے کہلائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اس دین کے حفاظت. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دین پر چلتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی ملت پر چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی عمر کو پہنچے تو انہوں نے دوسروں کو بھی مکمل ہونے کی دعوت دی، یعنی یہ دعوت دی کہ اللہ کو مانو اور رسالت کو مانو. اور آپ نے اپنے عبادت کو ظاہر فرمایا۔ اب ملت ابراہیم کی جو اصطلاح استعمال ہوئی، اور ابراہیم و بنی ہی، اس سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم اور ان کے بیٹے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اپنے پیار کرنے والوں کو نصیحت کی۔ اور کون کون بیٹوں کے علاوہ کون کون تھے، ان کو بھی آپ نے نصیحت کی کہ اس دین پر قائم رہو۔ کون کون لوگ تھے؟ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ، اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ سارا، باقی جو تھے غنطورہ بنت یقتن کنعانیہ سے تھے۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا اور 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ نمبر 1 مدائن، نمبر 2، نمبر 3 زمران، نمبر 4 یخشان، نمبر 5 یشبق، اور نمبر 6 یوخ یا نوخ، دونوں نام آتے ہیں اس کے۔ اب حضرت یعقوب بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 صاحبزادے پیدا ہوئے، نمبر 1 رحمیل، نمبر 2 شمون، نمبر 3 لاوی، نمبر 4 یہودا، نمبر 5 یستخور، نمبر 6 زبولون، نمبر 7 زبانہ، نمبر 8 نفتوقہ، نمبر 9 کوزہ، نمبر 10 روشیر، نمبر 11 بنیامین، نمبر 12 یوسف علیہ السلام، علیہم السلام، سب کے سب اللہ تعالی کے نبی کے گھرانے کے فرد ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعقوب کیوں کہتے ہیں، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا اکثر و بیشتر، کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ یعقوب کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ جوڑا ہو کر ایک بطن سے پیدا ہوئے تھے، یعنی یہ جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے، اپنے بھائی عیسو کے ساتھ۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ بیک وقت دو بچوں کی ماں بنی۔ جب حمل کی مدت پوری ہونے کے بعد حمل ظاہر ہوا اور وقت مقررہ قریب آیا تو یہ دونوں پیٹ کے اندر بول رہے تھے۔ ان کی والدہ ان کی باتیں سنتی تھی، ایک دوسرے سے کہتے مجھے پہلے راستہ دو، میں باہر جاتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر تو نے مجھے راستہ نہ دیا تو میں ماں کے پیٹ کو چاک کر کے کمر کی طرف سے نکل جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا اتنی غلطی نہ کرو، پہلے تم ہی چلے جاؤ لیکن والدہ کی جان نہ گنواؤ۔ والدہ نے دونوں کی باتیں سن کر ان بچوں کا نام رکھا۔ پہلے پیدا ہونے والے کا نام عیسو رکھا کیونکہ اس نے پیٹ میں نافرمانی کی تھی، اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا بوجہ پیچھے آنے والے کے، یعنی یعقوب کے معنی ہوتے عقب، یعنی پیچھے آنے والا۔ عیسو میں تو سختی اور شدت تھی اور وہ دائمن شکاری رہا، ہمیشہ شکار کرتے تھے وہ، اور یعقوب علیہ السلام میں شفقت و نرمی تھی، ہمیشہ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جیسے وہ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے اسی طرح ایک ہی دن فوت ہوئے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی 147 سال عمر تھی اور مصر میں انتقال ہوا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب یوسف علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر حسب وصیت دفن کر دیا۔ یا بنیہ، یہاں جو قرآن کریم میں استعمال ہوا یا بنیہ، یہاں قول کا فعل مصریوں کے نزدیک محذوف ہے کیونکہ ان کے نزدیک یا بنی جملہ ہے، اور جملہ سوائے افعال قلوب اور قول کے کسی اور فعل کا مفعول نہیں ہوتا، اسی لیے ان اللہ اصطفى لکم الدین، یعنی دین سے مراد یہاں اسلام ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں ایک دین کے لیے منتخب کیا۔ تو تمام ادیان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی پسندیدہ دین ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ فلا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، لیکن اس خیال میں کہ اللہ وانتم مسلمون، کہ تم مخلصین بالتوحید ہو جاؤ، یعنی تمہیں موت اگر آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان مرو۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مصروف دیکھا، اسی وجہ سے اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی کیونکہ ان کی موت کے لیے انہوں نے کہا کہ تمہاری موت اس حالت میں نہ ہو کہ کہیں تم دین سے ہٹ جاؤ اور بت پرستی میں لگ جاؤ، کیونکہ جو لوگ بت پرستی کی طرف جاتے ہیں وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں اور سعادت مندی یا نیکی کے راستوں کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیوں کی صرف کہ تم دین پر قائم رہنا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو خصوصیت میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں، پھر بیٹوں کو کیوں کہا انہوں نے؟ بڑی خوبصورت بات یہ ہے جس کا جواب یہاں پر ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دراصل اس طرح سے اہتمام کیا جائے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جس کی وجہ سے قریبی لوگ اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اے بیٹو تمہارے کردار کی وجہ سے متاثر ہو کر دین کی طرف آ جائے۔ اور اصول یہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آیت نازل ہوئی کہ منظر عشیرتک الاقربین، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقارب کو جمع کر کے یعنی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے نصیحت فرمائی کہ اے بنی کعب بن لبئی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد الشمس اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے کسی قسم کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں قادر نہیں ہوں کہ آخرت میں تم سے کوئی برائی دفع کر دوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو میں اس کی سفارش کروں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، مگر ان کی سفارش کی اجازت نہ ہوگی جن کے لیے وہ عذاب دینے کا ارادہ کرے، یعنی کافر کے لیے۔ یہ کلمات کیوں کہے گئے؟ یہ اس لیے کہے گئے تاکہ قریبی لوگوں پر زیادہ حق ہوتا ہے اور وہی لوگ اپنے کردار کو بنا کر دوسروں کو ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے بنائی کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہاں پر عشیرت کا یعنی رشتہ دار الاقربین کہہ کر یہ بتلایا ہے کہ رشتہ داروں کو بتلاؤ، تو پتہ ہی چلا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ کرنا، اپنے بچوں کو دین پر قائم کرنا پہلے ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تبلیغ کے دورے پہ چلے گئے، اب تبلیغ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں اپنے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اپنے گھر میں اپنے بچے قرآن نہیں پڑھ رہے، دین کی تعلیم نہیں ہو رہی، اور بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہو رہی، والدین ضعیف ہیں ان کی عزت نہیں ہو رہی، لیکن تبلیغ پر چلے گئے، تو ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے جو حکم اسلام ہے وہ یہی ہے زکوٰۃ کے لیے بھی اور نیکی کے لیے بھی کہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، اور جو تم زکوٰۃ دو تو کیا کرو، ذوی القربیٰ جو قرابت دار لوگ ہیں ان کو اپنی جانب راغب کرو اور قرابت والوں سے بات کرو تاکہ یہ ہے کہ دین کی طرف وہ آئیں، اور ان کا جو حق بنتا ہے ان کو دو، جو زکوٰۃ وغیرہ ہے ان سے بات کر کے جو ان کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرو۔ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، تو جب گھر کے لوگ کردار کے ہوں گے تو باہر کے لوگ بھی کردار کے ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں جو بھی بیان کی ہے میں نے، جو یہ سب کچھ آیا ہے اس سے مراد بھی یہی ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت لوگ آرزو میں پھنسے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مرتے وقت نیکیوں سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو اکثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم نیکی کیوں کرتے ہیں، کسی لالچ میں یا اللہ کے لیے؟ تو نیکی لالچ کے بغیر اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب جو آیت میں نے پچھلی پڑھی یا آیات میں نے پڑھی ان کے شان نزول کی طرف جائیں، تو جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت فرمائی؟ آپ نے دیکھا، ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی نا کہ تم دین پر قائم رہنا، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ وصیت ہمارے لیے تھی، یعنی ہم یہودیت پر قائم رہیں سب لوگ، کسی اور دین کو نہ مانیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو ان کے وصال شریف کے وقت حاضر تھے ہی نہیں، تو تمہیں کیا خبر کہ انہوں نے کیا فرمایا، ورنہ تم ایسا دعویٰ نہ کرتے بلکہ ملت اسلام پر تمہیں جلدی ہوتی کہ تم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اذ قال لی بنی ہی، اذ جو ہے یہ حضر سے بدل ہے اور اس کا عامل شہداء ہے، ما تعبدون من بعدی، یعنی میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے ان کے اسلام و توحید پر ثابت قدمی مقصود تھی۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ارادہ عبادت سے عبادت مشروع کا نہیں تھا، بلکہ یہ ارادہ فرمایا تھا کہ تمہارا ہر عمل اس کی رضا کی خاطر ہو، اور جو عمل اس کی راہ سے روکے اسے چھوڑ دو۔ گویا انہیں اس بات کی دعوت دی کہ اپنے اعمال میں سوائے اس ذات باری تعالیٰ کی رضا کے کسی کی خوشنودی کو جگہ نہ دو، اور ان سے یہ خوف بھی نہ تھا کہ وہ بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ اس خوف میں تھے کہ دنیاوی امور میں کہیں یہ لوگ نہ چلے جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شے اللہ کی راہ سے پھیر دے اس کا نام طاغوت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ماں سوا اللہ کی خدمت کریں۔ مثنوی شریف میں ہے، دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا، نہ کھیل تماشا، نہ دنیا دولت اور نہ عورت وغیرہ۔ علامہ طفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اصول عربی زبان کا بتلایا کہ ماں جو ہے یہ عام ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ہے، جنرل استعمال ہوتا ہے، یعنی ضرورت کے تمام جو ذوی العقول ہیں ان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، خواہ استفہام کے لیے ہو یعنی سوال کے لیے ہو، یا غیر استفہام کے لیے یا بغیر سوال کے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ من ذوی العقل کے لیے آتا ہے اور علم کے لیے آتا ہے۔ یہی فرق ہے من اور ماں میں، کہ من ذوی العقول والعلوم کے لیے آتا ہے اور ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو اب فرمایا گیا قالو، گویا کہا گیا کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کے واجب الوجود ہونے پر اس کی الوہیت اور عبادت پر اتفاق ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کے آبا میں کیوں گنا گیا ہے، حالانکہ وہ تو یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے؟ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جد کی وجہ سے انہیں بھی آبا میں شمار کیا گیا، یعنی دادا کی اولاد یا دادا کی جو پشت میں آتے ہیں وہ سب آبا ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، چچا باپ کی جگہ پر ہی ہوتا ہے، جیسے خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی تاگے کے دانے ہوتے ہیں اور ایک خون کی وجہ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چچا بمنزل باپ کے ہیں، یعنی وہ ایک ہی ہیں، جیسے کھجور کے دو درخت ایک تنے میں ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ الہوں واحد، یعنی ایک ہی معبود کی پرستش کریں گے۔ الہوں واحد الہ آبائکا سے بدل ہے۔ سوال، ایک بہت ہی بنیادی سوال آتا ہے، اسے بدل بنانے کی کیا فائدہ ہوا کہ جب الہوں واحد کہہ دیا تو الہ آبائکا کیوں کہا پھر؟ بھائی الہ واحد ہو گیا، ایک خدا ہو گیا، تو اب تیرے باپ دادا کا خدا تو یہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الہ آبائکا کہہ کر یہ بتلا دیا کہ عوام کا معبود کوئی اور ہو اور الہ واحد کوئی اور ہو تو ایسے کام بنتا نہیں۔ اور جب یہ دونوں اصطلاحات استعمال کر دی، الہ آبائکا اور الہ واحد، تو یہ کہا کہ تیرے آبا و اجداد کا جو خدا ہے وہ بھی ایک ہے، اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی خدا ایک ہے، لہٰذا ہم اس بات کے پابند ہیں اور تمہیں بھی پابند ہونا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کرو، ایک مانو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ ہم اسی بنیاد پر نحن لہو مسلمون، اور ہم اسی کو مانیں گے۔ پھر تلکا کی اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے، اس سے مراد امت ہے۔ تلکا عربی زبان میں اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد جو اہل توحید تھے، وہ اس سے مراد ہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ امت جماعت کو کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دینی معاملے میں ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کیوں آیت نازل ہوئی؟ جب یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہودیت پر مرے ہیں اور انہوں نے مرتے مرتے اپنے اولاد کو بھی یہودیت پر چلنے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا, تو ان کو یوں روکا گیا, کہا کہ ام کنتم شہدا, کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. تو یہ ایک سوال کیا قرآن نے کہ اے بنو ہاشم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بنو ہاشم میرے ہاں اعمال لے کر آؤ, جس کے پاس اعمال نہیں اسے نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا, یعنی جس نے توشہ آخرت تیار نہیں کیا, برائی میں وقت بسر کیا اور صالح عمل کوئی نہ کیا تو نسب اسے کوئی فائدہ نہ دے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کیا تجھے حضرت علی سے نسب کی وجہ سے فخر ہے, ہر ایک کی اصل پانی ہے. اور یاد رکھ کہ جب نسب کو عزت دینی ہے تو عبادت کر, خود بخود نسب آگے بڑھتا چلا جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو عزت دی ہے, انسانیت کو عزت دی ہے. اسی لیے ایک طویل حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ شب خواب میں ایک عجیب بات دیکھی, وہ یہ کہ میرے ایک امتی کے پاس ملک الموت تشریف لائے اور اس کی روح قبض کرنے لگے. وہ والدین کا فرما بردار تھا اس لیے اسے مہلت مل گئی. ایک دوسرے کو دیکھا, اس پر عذاب قبر کا حملہ ہوا. وہ چونکہ وضو پر مداومت کرتا تھا اس لیے عذاب قبر سے بچ گیا, یعنی ہمیشہ وضو کرتا تھا. بعض لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں. ایک اور کو دیکھا جس پر شیاطین حملہ ور ہوئے, وہ چونکہ ذکر اللہ کا عادی تھا یعنی اللہ کا ذکر کرتا تھا اس لیے ان کے شر سے بچ گیا. ایک اور کو دیکھا جسے عذاب کے فرشتے ڈرانے لگے, چونکہ وہ نمازی تھا اس لیے عذاب کے فرشتے دور ہو گئے. ایک اور کو دیکھا وہ پیاس سے مر رہا تھا, میرے ہوش سے بھی اٹھا اسے ہٹا دیا گیا. وہ چونکہ روزے رکھتا تھا اس لیے روزے نے آ کر اسے جام طہور پلایا اور بالکل سیراب ہو گیا. ایک اور منظر سامنے آیا, وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام حلقہ بنا کر تشریف فرما تھے. میرا ایک امتی ان کے قریب ہونا چاہتا تھا لیکن اسے دور بھگا دیا گیا, چونکہ وہ غسل جنابت میں کبھی سستی نہیں کرتا تھا اس لیے اس عمل نے اسے پکڑ کر میرے قریب بٹھا دیا. ایک اور امتی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس حالت میں حیران و پریشان ہے. اس کا حج اور عمرہ اسے اجالے میں لے گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے خوش اور مفروح ہو گیا. اسی طرح میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ مومنین سے بولتا ہے لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتے. اس کا صلہ رحمی کا ایک عمل, اس نے مومنین سے کہا بھائیو اس سے کلام ضرور کرو. ایک اور کو میں نے دیکھا کہ جس کے منہ پر آگ چڑھتی ہے جسے وہ ہاتھ سے ہٹاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے نہیں بچ پاتا, اس کا صدقہ آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اس آگ کے سامنے پردہ بن کر اس کے سر پر چھتری کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. پھر ایک اور کو دیکھا کہ دوزخ کے فرشتے اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں لیکن اس نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا عمل کیا تھا, یعنی اچھائی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا, اس کی وجہ سے وہ بچ گیا. یہ دونوں عمل اسے وہاں سے لے کر رحمت کے فرشتوں کی جماعت میں لے گئے. ایک اور کو دیکھا وہ گھٹنوں کے بل پڑا ہے, اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین پردہ ہے اور وہ دیدار الہی سے محروم ہے. اس کا حسن خلق یعنی اچھی عادت ایتھکس یا گڈ بیہیویئر گڈ کنڈکٹ اس نے اسے اللہ کے حضور میں پیش کر دیا, یعنی اس کی اس عادت نے کہ وہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرتا تھا اللہ کے سامنے اسے پیش کر دیا. ایک اور کو دیکھا کہ اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اس لیے اس کے اسی خوف نے اس کا نامہ اعمال لے کر اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا. ایک اور کو دیکھا کہ اس کا اعمال نامہ کے ترازو میں نیکی کا پلڑا ہلکا تو وہ اس کی اولاد جو بچپن میں فوت ہوئی تھی اس کی نیکی کے پلڑے میں بیٹھ گئی, جس سے اس کی نیکی کا پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا. ایک اور کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے تک پہنچ گیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا, اسی ڈر نے اسے بچا کر بہشت کے دروازے پر پہنچا دیا. ایک اور کو دیکھا کہ اسے جہنم میں جھونکا جا رہا ہے لیکن وہ اللہ کے خوف سے گریا کرتا تھا, روتا تھا راتوں میں, اس کے وہی آنسو آئے اور اسے جہنم سے بچا گئے. ایک اور کو دیکھا کہ وہ پلسراز سے گزر رہا ہے لیکن لرزہ تاری ہے, قریب ہے کہ وہ گر کر جہنم میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں نیک گمان رکھتا تھا, یعنی اللہ سے یہ توقع رکھتا تھا ہمیشہ کہ اللہ اسے بچا لے گا. چنانچہ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے جسم کا لرزہ یا خوف ختم ہو گیا اور وہ پلسراز سے باسلامت گزر گیا. ایک اور کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر گزر رہا ہے، کسی وقت تو وہ لرزنے لگتا اور کبھی چھلانگے لگاتا ہوا گزر جاتا، اور کبھی پل صراط سے چمٹ جاتا اور گزر نہیں سکتا۔ اس کی نماز آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ لے گئی۔ ایک اور کو دیکھا کہ وہ بہشت کے دروازے تک تو پہنچ گیا، لیکن اس کے آگے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ کلمہ شہادت آتا ہے، بہشت کے دروازے کھلوا کر اسے بہشت میں لے جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی خلوص قلب سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ ضرور بہشت میں جائے گا۔ عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاص کس طرح سے ہو، یعنی پاکیزگی نیت کے کس طرح ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچ کر رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں جو کرنے کے وہ کرو، اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں تم پر عام کر دے گا۔ اس طویل حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرچہ نجات اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری نیکیاں وسیلہ بن جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شفاعت کے دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت صغرا، ایک شفاعت کبرا۔ شفاعت صغرا یہ ہے جو ہم نے دیکھی ہیں کہ نیکیاں کر لیں، صلہ رحمی کر لیا اور دیگر کام ہم نے کر لیے، اور شفاعت کبرا یہ ہے کہ جب سب گناہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہم محرومی کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور عذاب پکار رہا ہوگا، تب مصطفیٰ، اس وقت مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا کی رحمت جوش میں آئے گی، اور وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کا فرمان وہاں نظر آئے گا، سبحان اللہ، کہ آپ سجدے میں جائیں گے اور امت کے گناہوں کو معاف فرما کر، اللہ سے استغفار طلب کر کے امت کو بخشوا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے گناہگار امتیوں کا پورا قافلہ لے کر اللہ کے کرم سے شفاعت کبرا کے ذریعے مصطفیٰ کے پیار کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج الحمدللہ ہم نے اپنی گفتگو کو یہیں مکمل کیا، بقیہ انشاءاللہ تعالی گفتگو ہم اپنی اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی اس میں کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔